اصل میں ایثار ابراہیم ہے، عید قرباں اصل میں ایثار ابراہیم ہے، آج بھی زندہ وہی کردار ابراہیم ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں یہ عشق کی تکمیل ہے، اس میں کوئی شک نہیں یہ عشق کی تکمیل ہے، ہاں یہ قربانی خدا کے حکم کی تعمیل ہے۔ سمیں قربانی سے مقصد کسی وقت اور کسی حالت میں بھی دوسروں کی دل آزاری نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص دوسروں کا دل دکھانے کے لیے قربانی کرتا ہے تو وہ بے شبہ اپنے اس بہترین عمل کو برباد کرتا ہے۔ اس کی رضا چاہتے تو اپنے اندر صبر و تحمل، نیک عمل اور پرہیزگاری کی روح بیدار کرو اور سوچو کہ جس شوق اور ولولے کے ساتھ تم نے ایک قیمتی جانور اس کے نام پر قربان کیا، اسی جوش و خروش کے ساتھ زندگی کے باقی گوشوں میں بھی ایثار و قربانی کا ثبوت دینے کے لیے آمادہ ہو۔ انسانیت کا احترام، بھائی چارے کا قیام، جذبہ انتقام سے نفرت، انسانی اخوت و مساوات، پڑوسیوں کے حقوق کی نگہداشت، دعوت امن و قیام و عدل، کردار کی بلندی اور پاکی، دشمنوں اور برا چاہنے والوں سے بھی حسن سلوک، حکمت اور دانائی سے ناگواریوں اور تلخیوں کا مقابلہ، مایوسیوں اور ناامیدیوں کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں بھی امید کی چٹان پر مضبوطی سے جمے رہنا، حق کی حمایت اور باطل کے مقابلے پر سینہ تان کر کھڑے ہو جانا، بے سہاروں اور ناداروں کی ضرورتوں کا احساس۔ زندگی کے یہ تمام عنوانات تمہارے جواب کا انتظار کر رہے ہیں، ایسا جواب جو پیشوائے اعظم حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایات اور تعلیمات کے قالب میں ڈھلا ہوا ہو۔ قربانی اسلام میں ہر عمل کے لیے مستحب ہے، جیسے بچوں کا عقیقہ، گھر کی خریداری اور سفر پر جانے کے لیے زیادہ تاکید کی گئی ہے، اور حج کے زمانے میں مستحب ہے کہ اگر انسان قرض لے کر بھی قربانی کر سکتا ہو تو قربانی کرے۔ سامعین، آئمہ معصومین علیہ السلام کے کلام میں ملتا ہے کہ اگر کسی کے پاس قربانی کرنے کے لیے پیسے نہ ہو تو وہ قرض لے کر قربانی کرے اور اس سنت کو انجام دے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اگر لوگوں کو معلوم ہوتا کہ قربانی میں کتنے فوائد ہیں تو وہ قرض لے کر قربانی کرتے۔ قربانی کا جو پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے، اس پہلے قطرے کی وجہ سے انسان کو بخش دیا جاتا ہے۔ کتاب المراقبات میں عید قربان کے روز قربانی کی فضیلت کے بارے میں ذکر ہوا ہے کہ اس دن کے بہترین اعمال میں سے ایک قربانی ہے، جس کو انجام دینے میں بندگی کے قوانین اور ادب کی رعایت کرنا چاہیے۔ یاد رہے کہ اس دن قربانی نہ کرنا اور خدا کی راہ میں تھوڑا سا مال ایثار نہ کرنا خسارے اور نقصان کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔
سامعین، مولانا عبد الماجد دریابادی نے لکھا ہے کہ ذبح کے بعد کھال ادھیڑنے کے لیے لے جانے سے پہلے ایک بار غور سے جانور کو دیکھیے، یہ شرعی حکم نہیں ہے، لیکن دیکھیے اس کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، جان نکل گئی ہے لیکن آنکھ آپ کی طرف ٹک ٹکی لگائے دیکھ رہی ہے، آپ سے سوال کر رہی ہے کہ جناب، میں نے تو آپ کی طرف سے اپنی جان کی قربانی دے دی، لیکن کیا آپ نے بھی اپنے نفس امارہ کی قربانی کے لیے خود کو تیار کیا؟ اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال ہی نہیں، وقت آنے پر جان دینے کا خیال پیدا ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال ہی نہیں، وقت آنے پر جان دینے کا خیال پیدا ہوا، اپنی محبوب اولاد اور اپنی پسندیدہ چیزوں کو خرچ کرنے کا جذبہ پیدا ہوا۔ اگر ایسا ہوا تو میری قربانی رائے گاہ نہیں گئی اور آپ خیر و بھلائی کے پانے والے ہو گئے، اور اگر آج بھی مال کی محبت آپ کے دل میں اس قدر ہے کہ حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر سمیٹے جا رہے ہیں، دین کی سربلندی اور دعوت و تبلیغ کے لیے اپنی اولاد کو نکلنے نہیں دے رہے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ نماز کے وقت جماعت میں جانے سے گاہک واپس ہو جائے گا اور ہم معاشی کے ساتھ بازیاری کے شکار ہو جائیں گے؟ آپ پہلے کی طرح گناہوں پر جری ہیں اور خیر کی طرف رغبت اب بھی نہیں پیدا ہوتی ہے، تو سمجھیے کہ میری جان اکارت گئی، آپ کا کچھ بھی بھلا نہیں ہوا۔ اب بھی موقع ہے، قربانی کی دعا پڑھیے اور جو کمی کوتاہی رہ گئی ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اے اللہ تعالیٰ اس قربانی کو قبول کر لے، بالکل اسی طرح جس طرح تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اپنے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربانی قبول کی تھی۔ اس قربانی کو قبولیت کا وہ مقام عطا فرما دے جو انبیاء کرام کی قربانیوں کو تو نے دیا۔
سامعین، خداوند عالم نے قربانی کو معاشرے کے اتحاد و اتفاق کے عنوان سے پیش کیا ہے تاکہ امتوں اور قوموں کے درمیان اتحاد و انسجام قائم ہو جائے اور معاشرے کے افراد مختلف شکلوں میں ایک دوسرے سے متصل ہو جائیں۔ خصوصاً تمام افراد اس قربانی سے استفادہ کریں اور اس کا گوشت تناول فرمائیں اور اس کے ذریعے امتوں اور قوموں میں مہر و محبت زیادہ ہو جائے۔ دل میں قدورتوں کو نہ لاؤ کہ عید ہے، دل میں قدورتوں کو نہ لاؤ کہ عید ہے، شمع محبتوں کی جلاؤ کہ عید ہے۔ اپنے ہو وہ کہ غیر ہو، چھوٹا ہو یا بڑا، اپنے ہو وہ کہ غیر ہو، چھوٹا ہو یا بڑا، سب کو گلے سے اپنے لگاؤ کہ عید ہے۔ سمیں ہمارا سلام ہو اس ابراہیم بچکن پر کہ جس کی قربانی کربلا کی قربانی کے لیے مقدمہ بنی۔ ہمارا سلام ہو امام حسین علیہ السلام پر کہ جو وارث ابراہیم خلیل خدا بن کر ذبح عظیم ثابت ہوئے۔ ہمارا سلام ہو اس بہن پر کہ جس نے ذبح عظیم کو صبر عظیم کے ساتھ رہتی دنیا تک باقی رکھا، اور ہمارا سلام ہو اس بھائی پر کہ جس نے ذبح عظیم کو عظیم وفا کے ساتھ دشمنوں سے محفوظ رکھا۔ کس قدر رحمت ساقی ازل عام ہے آج، کس قدر رحمت ساقی ازل عام ہے آج، رقص پیمانہ لیے گردش ایام ہے آج، وعدہ کیف سے لبریز ہر ایک جام ہے آج، عشرت روح و سکون دل بے تاب کے لیے عید آئی ہے محبت کا نیا باب لیے۔
سامعین، انہی اشعار کے ساتھ دعا کرتے ہیں کہ خداوند عالم تمام مسلمانوں کے درمیان الفت و محبت اور بھائی چارے کو فروغ دے اور عید قربان کے حقیقی مقصد کو سمجھنے اور درک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ پروگرام کا وقت یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
رد کے لگتا ہے پائے تو یہ لگتا ہے ایک عمر گزارا
عزیز سامعین، ابھی آپ عید الاضحیٰ کی مناسبت سے ترتیب دیا گیا ہمارا خصوصی پروگرام سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ آغائے خامنہ ای ارشاد فرماتے ہیں، مسلمان اقوام کی بیداری ضروری ہے، دشمن کی سازشوں اور اس کی نقل و حرکت کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، اپنی بیداری، آگاہی اور ہوشیاری کی حفاظت کرنی چاہیے۔ آج اسلامی اقوام اور اسلامی حکومتوں کے اتحاد اور بھائی چارے کا دن ہے۔ میں یہیں سے اپنی قوم، عراقی قوم، پاکستانی قوم اور دوسری مسلمان اقوام کو خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ مذہبی منافرت اور شیعہ سنی اختلافات کو لگام دیں۔ میں آج ایسے ہاتھ دیکھ رہا ہوں جو منصوبہ بند طریقے سے شیعہ سنی کے بہانے مسلمانوں کے درمیان جنگ چھیڑنا چاہتے ہیں۔ جو قتل عام ہو رہے ہیں اور مساجد، امام بارگاہوں، نماز جماعتوں اور نماز جمعہ کے اجتماعات میں جو بم دھماکے ہوتے ہیں، کسی شک و تردید کے بغیر ان میں صہیونزم اور استکبار کے خبیث ہاتھ ملوث ہیں۔ یہ کام مسلمانوں کا نہیں ہے، عراق میں، ایران میں، افغانستان میں، پاکستان میں اور اسی طرح تمام اسلامی ممالک میں آج مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اندر اتحاد و بھائی چارے کے مسئلے پر توجہ دیں۔ توحید ایک، خدا ایک، نبوت ایک، معاد ایک، قرآن ایک، اکثر اسلامی احکام ایک جیسے، سب کچھ ایک جیسا، لیکن دشمن اختلافی نکات پر انگلی رکھتا ہے، دلوں کو ایک دوسرے کی نفرت سے بھر دیتا ہے، کیونکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ اپنے اہداف حاصل کرے۔ ہمارے بزرگوار امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جو اتحاد مسلمین کو اتنی زیادہ اہمیت دیتے تھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اس خطرے کو دیکھ رہے تھے اور اس سے آگاہ تھے۔ ہمارے ملک اور دوسرے اسلامی ممالک میں برطانیہ والوں اور برطانوی جاسوسی ادارے نے شیعہ اور اہل سنت درمیان اختلافات پیدا کر دیے ہیں۔ ان مسائل میں وہ ید تولا رکھتے ہیں، سب کو محتاط رہنا پڑے گا۔ اس وقت صہیونی ہاتھ بھی ان مسائل میں ملوث ہیں۔ ہماری اطلاعات کے مطابق صہیونزم کے شیطانی ہاتھ اور دشمنان اسلام کے ایجنٹ ان تمام احوادث میں بالواسطہ یا بلاواسطہ ملوث ہیں، جن کا دنیا کے گوش و کنار میں انسان مشاہدہ کرتا ہے۔ دنیا کے مسلمان جاگ چکے ہیں اور اپنے اسلامی تخصص کو دوبارہ حاصل کر لیا ہے۔ وہ اپنے مسلمان ہونے پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ اسلامی ممالک میں جو جوانوں، دانشوروں، روشن ضمیروں اور خواص کے دل اسلامی اہداف کی جانب مائل ہیں، ان کو اہمیت دیتے ہیں، ان کے حصول کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ دنیا اسلام میں ملتوں نے شرعِ طیبہ کی برکت سے اپنی حقیقی تشخص، قومی و اسلامی تشخص کو حاصل کر لیا ہے اور اب قدرت کا احساس کرتی ہیں، اگرچہ وہ کافی عرصے تک بڑی طاقتوں کے پنجے قدرت میں گرفتار تھی۔ آج فلسطین ایک مثال ہے، عراق ایک نمونہ ہے، شمالی افریقہ میں کئی نمونے ہیں، لبنان ایک مثال ہے۔ دوراندیشی، اسلام و استقلال ان اقوام کے درمیان موجود ہے۔ اور سامعین، آئیے اب سماعت فرمائیے اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم ایران، پاکستان اور ہندوستان کے بعض اخبارات کا جائزہ پیش کریں گے، امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا۔ آغاز کرتے ہیں ایران سے شائع ہونے والے اخبار جامع جم کی بعض اہم سرخیوں سے۔ عباس عراقچی اور اسحاق ڈار نے امت اسلامیہ کے اتحاد کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ ایران انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن میں فلسطین کی مکمل رکنیت کی بھرپور حمایت کرتا ہے۔ ایرانیوں کے ملک میں داخلے پر پابندی امریکہ کی نسل پرستانہ پالیسیوں کی علامت ہے۔ اور اب اخبار کیہان کی بعض سرخیوں پر ایک نظر۔ امریکہ اسرائیل کے جرائم میں برابر کا شریک ہے، اسے خطے سے نکل جانا چاہیے، رہبر انقلاب اسلامی۔ خان یونس میں سہنیوں کو بھاری جانی نقصان، لاشیں منتقل کرنے کے لیے ہیلی کاپٹر کا استعمال۔ مصری اور لبنانی صدور نے ایران کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے پر دیا زور۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیں اخبار ایران کی بعض اہم سرخیاں۔ ایران اپنے سائنسی اور جوہری حقوق سے پیچھے نہیں ہٹے گا، ڈاکٹر مسعود پزشکیان۔ بریکس اجلاس کے موقع پر غیر قانونی پابندیوں سے نمٹنے کے لیے چارٹر تیار کرنے کا ایرانی اسپیکر محمد باقر قالیباف کا مطالبہ۔ اور واشنگٹن کو یورینیم کی آزودی کے ایران کے حق کو تسلیم کرنا چاہیے، ولی نصر پروفیسر جان ہاپکنز یونیورسٹی۔ اور سامی چلتے ہیں پاکستان، جہاں سے شائع ہونے والے اخبار نوائے وقت نے آج یہ سرخیاں لگائی ہیں۔ شہباز شریف شہزادہ محمد ملاقات، کثیر جہتی تعلقات مزید گہرے کرنے کے عزم کا اعادہ، فیلڈ مارشل بھی موجود۔ احتجاجی تحریک سے کچھ نہیں ملے گا، اپوزیشن مذاکرات کی پیشکش قبول کرے، رانا ثناء اللہ۔ بنگلہ دیش میں انتخابات 2026 میں ہوں گے، عبوری حکومت کا اعلان۔ امریکہ کی ایران پر نئی پابندیاں، 10 افراد اور 27 ادارے بلیک لسٹ میں شامل۔ فلسطین کی آزمائش پر عالم اسلام خاموش، اللہ دشمنوں کو نابود کرے، خواجہ آصف۔ اسرائیل کی غزہ میں عید کے روز بھی بمباری، مزید 42 فلسطینی شہید، 4 قابض فوجی ہلاک۔ اور سامعین، اخبار ایکسپریس نے آج یہ اہم سرخیاں لگائی ہیں۔ ملک بھر میں عید الاضحیٰ مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ صدر مملکت، وزیر اعظم، فیلڈ مارشل آصف منیر کی عید الاضحیٰ پر قوم کو مبارکباد۔ بدقسمتی، خواجہ آصف کا غزہ سے متعلق مسلم دنیا کی خاموشی پر اظہار افسوس۔ نیتنیاہو کا اعتراف، حماس کو کمزور کرنے کے لیے غزہ میں مسلح گروہوں کو فعال کیا۔ ترکیہ میں عید کے پہلے دن 14,000 سے زائد افراد قربانی کے دوران زخمی۔ ہم الزامات کے بجائے عملی اقدامات پر یقین رکھتے ہیں، میئر آف کراچی۔ بنگلہ دیش کا دعویٰ، بھارت نے 1,200 سے زائد افراد کو سرحد سے ڈھکیل دیا۔ اور سامعین، اخبار نوائے وقت نے ایک مضمون لکھا ہے جس کا عنوان ہے، غزہ میں امریکہ کی ویٹو پاور کے عالمی سیاست پر اثرات۔ مضمون نگار محترم اشتیاق چودھری لکھتے ہیں، 5 جون 2025 کو سلامتی کونسل کے اجلاس میں غزہ میں مستقل جنگ بندی کی قرارداد کو امریکہ نے ایک بار پھر سے ویٹو کر دیا ہے۔ یہ قرارداد پاکستان سمیت سلامتی کونسل کے 10 غیر مستقل ارکان، الجزائر، ڈنمارک، یونان، گینا، پاناما، جنوبی کوریا، سیر 11، سلوانیہ اور صومالیہ نے پیش کی تھی، جس میں کہا گیا تھا کہ غزہ میں بلا تاخیر غیر مشروط اور مستقل جنگ بندی عمل میں لائی جائے، جس کا تمام فریقین احترام کریں۔ قرارداد کے مسودے میں جنگ بندی کے ساتھ ساتھ غزہ میں انسانی امداد کی ترسیل و تقسیم میں حائل تمام رکاوٹوں کو فوری اور غیر مشروط دور کرنے، اور اقوام متحدہ اور امدادی شراکت داروں کو علاقے میں محفوظ اور بلا روک ٹوک رسائی دینے کے لیے کہا گیا تھا۔ علاوہ ازیں قرارداد میں امدادی اصول اور سلامتی کونسل کے قراردادوں کے مطابق غزہ میں ضروری خدمات کو بحال کرنے کا بھی مطالبہ شامل ہے۔ اقوام متحدہ کے اعداد و شمار کے مطابق سال 1972 سے آج تک مجموعی طور پر امریکہ فلسطین کے مسئلے پر 53 قراردادیں ویٹو کر چکا ہے، جبکہ 17 اکتوبر 2023 سے لے کر آج تک امریکہ کی جانب سے جنگ بندی کی 5 قراردادیں ویٹو ہو چکی ہیں، جبکہ اسرائیل کی جانب سے جاری بدترین نسل کشی کی وجہ سے شہدا کی تعداد 54,607 سے تجاوز کر گئی ہے۔ اقوام متحدہ، اس کے 193 ممبر ممالک امریکہ کے ہر دھرمی کے آگے بے بس ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوٹریش کی جانب سے غزہ میں جاری ظلم و بربریت کے خلاف مذمتی بیانات ضرور سامنے آئے ہیں۔ انہوں نے فلسطینیوں کے لیے مناسب خوراک اور بھوک سے آزادی کے بنیادی حق کی توثیق کرتے ہوئے ان واقعات کی فوری آزادانہ تحقیقات اور ذمہ داروں کو جواب دہ ٹھہرانے کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ اگرچہ انٹونیو گوٹریس کے تمام مطالبات سلامتی کونسل کے 10 غیر مستقل اور 4 مستقل ممبران کی جنگ بندی کی قرارداد کی حمایت اور اقوام متحدہ کے باقی ممالک کی جنگ بندی کے حق میں اٹھنے والی آوازیں اور امریکہ سمیت یورپ میں عوام کے بڑے اجتماعات بڑے بڑے احتجاجات سے مل کر بھی امریکہ کو جنگ بندی کی قرارداد ویٹو کرنے سے نہ رک سکے ہیں، ان حالات میں مستقبل قریب میں اسرائیل کی جنگی جرائم کو تحفظ دینے والی امریکہ کی ویٹو پالیسی کے عالمی سطح پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ یہ سوال انتہائی اہم ہے۔ فلسطینیوں کی نسل کشی اور ان پر ہونے والے انسانی سوز مظالم کے خلاف اقوام عالم کے سخت رد عمل کے تناظر میں اگر امریکہ کی جانب سے جنگ بندی کی قرارداد کو ویٹو کرنے کے عمل کو دیکھا جائے تو بہت سارے سوالات ابھرتے ہیں۔ کیا غزہ میں مظلوم عوام کی نسل کشی اسی طرح جاری رہے گی؟ کیا امریکہ غزہ کے ایشو پر عالمی برادری میں تنہا رہا ہے؟ کیا حالیہ جنگ بندی کی قرارداد ویٹو ہونے کے بعد یورپی ممالک میں امریکہ اور اسرائیل مخالف لہر میں تیزی آ سکتی ہے؟ اور سامعین، آئیے اب چلتے ہیں ہندوستان کی جانب۔ ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار صحافت نے آج یہ اہم سرخیاں لگائی ہیں۔ 16 لاکھ سے زائد خوش نصیبوں نے حج کی سعادت حاصل کی سعودی حکومت۔ عید الاضحیٰ کے پیش نظر ملک بھر میں سخت سیکورٹی بندوبست۔ ممبئی کے مسلم اکثریتی علاقوں میں سیکورٹی نافذ، دہلی کی ایڈوائزری جاری۔ یو پی میں کھلے عام مقام پر قربانی پر پابندی عائد۔ حساس علاقوں اور راستوں پر ڈرون کیمروں سے نگرانی۔ کوئی غیر روایتی سرگرمی نہ ہو اور قربانی کی تصاویر یا ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کرنے پر پابندی۔ کورونا کے قہر سے انتظامیہ متفقیر، نوئیڈا میں 7 سے 9 جون تک دفعہ 163 نافذ۔ سپریم کورٹ نے جانوروں کی قربانی کے خلاف درخواست پر فوری سماعت سے کر دیا انکار۔ 12ویں برکس پارلیمانی فورم کانفرنس ہندوستان میں ہوگی، اوم برلا کو صدارت سونپی گئی۔ ہندوستان اور برکس پارلیمنٹ کے درمیان بڑھتے ہوئے تعاون کو مزید مضبوط بنانے اور عالمی چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے ایک فعال کردار ادا کرے گا۔ امرتسر میں اسلحہ اسمگلنگ نیٹ ورک کا پردہ فاش، 2 ملزمان گرفتار۔ اور سامعین، اخبار قومی تنظیم نے آج یہ اہم سرخیاں لگائی ہیں۔ ہندوستان کے نوجوانوں نے عالمی سطح پر اپنی شناخت قائم کی ہے۔ ہماری نوجوان طاقت متحرک اختراع اور عزم سے وابستہ ہے، وزیر اعظم نریندر مودی۔ چناب پل کا افتتاح جموں کشمیر کے لیے تاریخی دن ہے، ایشونی وشنو۔ وزیر خارجہ جے شنکر نے پہلگام حملے کی مذمت کرنے پر وسطی ایشیائی ممالک کا شکریہ ادا کیا۔ دہشت گردی انسانیت کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے، راج ناتھ سنگھ۔ مذاکرات ناکام ہونے سے پہلے ایران پر حملہ نہیں کریں گے، یاہو کی ٹرمپ کو یقین دہانی۔ غزہ میں عید الاضحیٰ، جانوروں کی قربانی کے بغیر تباہ حال مسجد میں جنگ بندی کی دعائیں۔ اسرائیل کے حزب اللہ پر بیروت میں فضائی حملے، 20 سے زائد مقامات نشانہ۔ جنگ بندی کی پیشکش مسترد نہیں کی، کچھ تبدیلیاں مانگی ہے حماس۔ سعودی وزیر خارجہ اور گوتریس کا مسئلہ فلسطین کے حل کے لیے کانفرنس پر تبادلہ خیال۔ اور سامعین، اخبار قومی تنظیم نے اداریہ تحریر کیا ہے، عنوان ہے آج یہ خیال رکھیں۔ اخبار لکھتا ہے آج ہم قربانی کی عظیم سنت ادا کر رہے ہیں، ایک ایسی سنت جس کی کوئی مثال نہیں مل سکتی۔ یہ جتنی اہمیت کی حامل ہے اتنی ہی اس حوالے سے ذمہ داریاں بھی ہیں۔ اس لیے قربانی کے اس اہم ترین موقع پر ہمیں کچھ خاص باتوں کا اہتمام کرنا ہے، دعا کی سطح پر بھی اور عمل کی سطح پر بھی۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ قربانی کا یہ عمل اللہ کی محبوب ترین عبادتوں میں ہے۔ اللہ اس وقت بہت خوش ہوتا ہے جب انسان اس جذبے کے ساتھ قربانی کے جانور کے گلے پر چھری پھینکتا ہے کہ اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ ہی کا ہے اور اللہ کے لیے ہے۔ اور ایک مسلمان اللہ سے اس قدر محبت کرتا ہے کہ وہ اللہ کی خاطر اور اللہ کی محبت میں کچھ بھی قربان کر سکتا ہے۔ یہ وقت وہ ہوتا ہے جب اللہ اپنے بندوں پر بہت زیادہ مہربان ہوتا ہے اور اس کی کوئی بھی جائز بات سننے اور قبول کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ اللہ کو یہ عمل اس قدر محبوب ہے کہ اگر قربانی صحیح جذبات ساتھ کی جائے تو جانور کے خون کا خطرہ زمین پر پڑنے سے قبل ہی قبولیت کا مقام حاصل کر لیتا ہے۔ ہم جان رہے ہیں کہ پوری دنیا اور خاص طور پر پوری دنیا کے مسلمان کس قسم کے پریشان کن حالات سے گزر رہے ہیں، تو قربانی کے بعد ہم سب مل کر اللہ سے نہایت خلوص کے ساتھ، بہت ہی عاجزی کے ساتھ دعا کریں کہ اللہ نہ صرف پوری دنیا کے مسلمانوں بلکہ پوری دنیا کے تمام انسانوں پر، خواہ ان کا کوئی بھی مذہب ہو، کسی بھی خطے کے ہوں، کسی بھی رنگ و نسل سے تعلق رکھتے ہوں، اللہ ان سب پر رحم فرما۔ اللہ نہ صرف ہم پر بلکہ ان تمام لوگوں پر رحم فرمائے جو انصاف اور انسانیت کے علم بردار ہیں، جو حق کے حامی اور متلاشی ہیں، دنیا میں ہی نہیں بلکہ پورے عالم میں سب کچھ اللہ کے حکم اور اس کی منشا کے تابع ہیں، اسی کے حکم سے سب کچھ ہوتا ہے۔ اللہ کبھی بندے کی قوت برداشت سے زیادہ امتحان نہیں لیتا، لیکن بندہ بے صبر ہے۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، اللہ بہت رحیم و کریم ہے، بندوں کے ساتھ نرمی و عنایت فرمانے والے ہیں۔ جب ہم قربانی کا نیک عمل مکمل کر کے عاجزی کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کریں گے تو اللہ یقیناً اسے قبول فرمائے گا۔ اللہ ہم سب کو، پوری دنیا کو امن و سکون عطا فرمائے، آمین۔ دوسرا کام یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کی تقسیم کے موقع پہ ہمیں کچھ باتوں کا خیال رکھنا چاہیے اور تمام رشتہ داروں اور غریب و محتاج تک اس گوشت کو پہنچا دینا چاہیے، نہ کہ فریج میں رکھنا چاہیے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام آئینۂ صحافت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام منارہ نور۔
منارہ نور، عزیز سامعین، پروگرام منارہ نور لے کر حاضر خدمت ہیں۔ عباس سید کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں بھی ہم بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے افکار و نظریات میں اسلامی نظریات سے ان کی مکمل وابستگی اور دینی اصولوں پر کسی طرح کا سمجھوتا نہ کرنے کے تناظر میں اپنی گفتگو جاری رکھیں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ سامعین، ہم گزشتہ پروگراموں میں عرض کر چکے ہیں کہ امام خمینی رحمتہ اللہ علیہ اپنے فیصلوں میں قاطع تھے، اور جب فیصلہ کر لیتے تو پوری قاطعیت کے ساتھ اس پر جم جاتے۔ آپ نے اسلامی انقلاب سے پہلے شاہی حکومت کے خلاف جو تحریک شروع کی تھی اس میں کئی نشیب و فراز آئے، آپ کو جیل جانا پڑا، آپ کے حامیوں اور ساتھیوں کو سخت ترین حالات سے گزرنا پڑا، لیکن آپ اپنے اصولی موقف پر قائم رہے۔ آپ کے موقف کے حامی اور شاہی حکومت کے مخالف عوام کو استبدادی شاہی حکومت نے گولیوں، شہادتوں اور جیلوں اور قید خانوں سے ڈرانے کی کوشش کی، لیکن ایران کی انقلابی عوام اپنے قائد اور رہبر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کھڑے رہے، اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ بھی پورے یقین، ایمان اور قاطعیت کے ساتھ شاہی حکومت کے تابڑتوڑ حملوں کے خلاف سیسا پلائی دیوار بنے رہے۔ شاہ کی حکومت کے آخری دو سالوں میں جب اسلامی انقلاب کی تحریک اپنے عروج پر پہنچ گئی تو شاہی حکومت نے بیرونی طاقتوں کی مدد سے اسلامی انقلاب کو کچلنے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا۔ شاہ نے عالمی اور داخلی دونوں حالات سے استفادہ کرنے کی کوشش کی، لیکن امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں چلنے والی اس تحریک کو قابو کرنے میں شاہ بری طرح ناکام رہا۔ شاہ کی حکومت نے حکومتی امور میں اصلاح کا عمل شروع کر کے عوام کو دھوکہ دینے کی کوشش کی، لیکن ایرانی قیادت میں ایرانی عوام نے حکومت کی سازش کو ناکام بنا دیا۔ شاہ پر امریکی حکومت کی طرف سے بھی اصلاحات لانے کے لیے دباؤ تھا، لیکن امریکی صدر کینیڈی کے قتل کے بعد رضا شاہ پہلوی پر دباؤ کم ہو گیا، لیکن شاہ کے لیے داخلی صورتحال بد سے بدتر ہونا شروع ہو گئی۔ البتہ جب امریکہ میں کارٹر برسر اقتدار آیا تو شاہ کے لیے بیرونی دباؤ کافی کم ہو گیا، جس کے نتیجے میں اس نے داخلی حالات پر قابو پانے کے لیے ظلم و تشدد اور سختیوں میں اضافہ کر دیا۔ ان سختیوں کے باوجود امام خمینی رحمت اللہ علیہ اپنے موقف پر ڈٹے رہے، اور انہوں نے نہ صرف شاہ کی تبدیلی بلکہ شاہی نظام کی تبدیلی کے موقف پر کسی طرح کا سمجھوتا کرنے سے انکار کر دیا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک ساتھی فخر الدین حجازی کہتے ہیں، بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی نے پیرس میں آ کر فیصلہ کن اعلان کیا تھا اور کہا تھا، ہم صرف یہ نہیں کہتے کہ شاہ ضرور چلا جائے بلکہ شاہی نظام کو ہر صورت میں تبدیل ہو جانا چاہیے۔ 1978-1979 میں امام خمینی نے اپنے موقف میں مزید شدت پیدا کی اور ببانگ دوہل کہا کہ ہم شاہی حکومت سے کسی قسم کا سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں، ہم اس نظام کی تبدیلی اور خاتمے کے قائل ہیں اور اس مسئلے میں کسی مذاکرات یا بحث و مباحثے پر یقین نہیں رکھتے۔ لوماؤنڈ نامی معروف میگزین نے امام خمینی کے واضح، شفاف اور قاطعیت پر مبنی موقف کے بارے میں لکھا ہے، آیت اللہ خمینی ایک لاغر چہرے اور بلند ریش کے ساتھ اتنے پر اعتماد اور یقین سے شاہی حکومت کے خاتمے کے بارے بات کرتے کہ سب حیران و متحیر ہو جاتے۔ لوماؤنڈ میگزین کا صحافی لکھتا ہے، میں نے آیت اللہ خمینی کا 2 گھنٹے تک تفصیلی انٹرویو کیا جس میں آپ نے بڑی صراحت کے ساتھ کہا کہ ایران کو شاہ کے شر سے نجات پانی چاہیے۔ صحافی کے بقول، جب میں نے آیت اللہ خمینی کے بیٹے کی وفات کا تذکرہ کیا تو امام خمینی کے چہرے کے نہ تاثرات تبدیل ہوئے نہ ان کی آواز میں کوئی تبدیلی آئی، وہ مکمل یقین، اعتماد، استقامت کے ساتھ اپنے موقف پر روشنی ڈالتے رہے۔ آیت اللہ خمینی اپنے الفاظ سے زیادہ اپنی آنکھوں کے ذریعے اپنا پیغام دوسروں تک منتقل کر رہے تھے، آپ کی نگاہ میں ایک عجیب طاقت تھی، وہ نافذ تھی اور انتہائی مؤثر بھی۔ لوماؤنڈ کے صحافی آخر میں لکھتے ہیں، میں انٹرویو کے اختتام پر اس نتیجے پر پہنچا کہ آیت اللہ کا عزم بالجزم ہے اور انہیں اپنے ہدف تک پہنچنے کا یقین ہے اور وہ اپنے اصولی موقف کے حوالے سے کسی طرح کا سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں، وہ شاہ کے خلاف اپنی تحریک کو نتیجے تک پہنچانے میں کامیاب رہیں گے۔ عزیز سامعین، استبدادی حکومت مخالفین کو اپنے موقف سے منحرف کرنے کے لیے پینترے بدل بدل کر حملے کرتی ہیں۔ شاہ ایران کی ڈکٹیٹر حکومت نے بھی انقلابی تحریک کے خلاف لالچ، دھمکی اور مکر و فریب ہر حربہ استعمال کیا، لیکن امام خمینی کی بصیرت، دور اندیشی اور اپنے ہدف پر یقین شاہی حکومت کی تمام سازشوں کو ناکام بنانے میں مؤثر رہا۔ آیت اللہ صدوقی ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، شاہی حکومت کے چند کارندے میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ امام خمینی سے کہیں کہ شاہی حکومت اس بات پر تیار ہے کہ تمام تر حکومتی معاملات امام خمینی کے سپرد کر دے، لیکن امام خمینی صرف اس بات کی اجازت دے دیں کہ حکومتی امور بے شک ان کے پاس ہوں لیکن شاہ اپنی جگہ اور منصب پر باقی رہے۔ ایک وفد یہ تجویز لے کر پیرس میں امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچا اور کہا، ہمیں پتہ ہے کہ آپ اس تجویز کو نہیں مانیں گے، لیکن ہم آپ کے گوش گزار کرنا چاہتے ہیں کہ شاہی حکومت نے پیغام بھیجا ہے کہ وہ تمام حکومتی امور آپ کے سپرد کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ شاہ کو اپنے منصب پر برائے نام ہی صحیح رہنے دیں۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے یہ پیغام سن کر فرمایا، یہ شیطان ہے اور شیطان کو بھی ان سے سبق حاصل کرنا چاہیے، ایران میں جو بے مثال تحریک شروع ہوئی ہے یہ اس تحریک کو شکست دینا چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح یہ تحریک ٹھنڈی پڑ جائے، اگر یہ تحریک ایک بار ٹھنڈی پڑ گئی تو اس کو دوبارہ اس سطح پر ہرگز نہیں لایا جا سکتا، شاہی حکومت اس ہتھ کنڈے سے اس تحریک کو کمزور کرنا چاہتی ہے تاکہ جب یہ کمزور ہو جائے تو دوبارہ پہلے والی صورتحال کو واپس لے آئیں، اور یقین کر لو تب یہ شاہی حکومت اس سے بڑھ کر اس تحریک کو نابود کرنے کی کوشش کرے گی۔ سامعین، جب اسلامی انقلاب کی تحریک اپنے عروج پر تھی اور ملک افراتفری کا شکار تھا تو بعض انقلابی قائدین نے اس اندیشے کے پیش نظر کہ ملک میں داخلی جنگ اپنے عروج کو نہ پہنچ جائے اور ملک تباہی کے دہانے پر نہ چلا جائے، امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں جا کر یہ معاملہ پیش کیا تو امام خمینی نے ان کا حوصلہ بڑھایا اور ان کو امید دلائی کہ کامیابی انتہائی نزدیک ہے۔ جب امام خمینی کو بتایا گیا کہ فوج، پولیس، انٹیلیجنس ادارے اور تمام حکومتی وسائل اور امکانات انقلابیوں کو کچلنے میں مصروف ہیں تو امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، مجھے خدا پر مکمل اطمینان و یقین ہے۔ عزیز سامعین، شاہ ایران کی حکومت کے آخری وزیراعظم شاہ پور بختیار کے دور میں جب انقلابی تحریک اپنے پورے عروج پر تھی اور شاہ کی طرف سے بظاہر اپنے مخالف شاہ پور کو وزیراعظم بنانا اپوزیشن کو تقسیم کرنا تھا، لیکن یہاں بھی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی الہی بصیرت کام آئی اور آپ نے شاہ اور اس کے حامیوں کی سازش کو ناکام بنا دیا اور امام خمینی شاہی نظام کے خاتمے کے موقف سے ایک قدم بھی پیچھے نہ ہٹے۔ شاپور بختیار کا حامی ایک وفد امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سے پیرس میں ملنے گیا۔ اس وفد کے اراکین نے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ شاپور بختیار آپ سے ملنا چاہتا ہے، تو آپ نے فرمایا میں صرف اس صورت میں اس سے ملوں گا اگر وہ وزارت عظمیٰ سے مستعفی ہونے کا اعلان کر دے۔ شاہی حکومت نے امام خمینی کی اس تحریک کو ختم کرنے کے لیے کئی ہتھ کنڈے استعمال کیے، جن میں بعض بڑی بڑی شخصیات کو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کروانے کی کوششیں بھی شامل تھیں، لیکن آپ نے اپنے اصولی موقف سے پیچھے ہٹنے سے ہمیشہ انکار کیا۔ مصر کے انور سادات نے مصر کے علماء کے ایک اعلیٰ سطحی وفد کے ذریعے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو شاہ کے خلاف تحریک روکنے کے لیے بھیجنے کا اعلان کیا، لیکن آپ نے اس وفد سے ملنے سے گریز کیا۔ اردن کے بادشاہ شاہ حسین کی بہن نے بھی پیرس میں آ کر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کی خواہش کی، لیکن امام خمینی نے اس ملاقات سے بھی انکار کیا۔ امام خمینی کا اپنے اصولی موقف پر ڈٹنا اور سمجھوتا نہ کرنا اس بات کا باعث بنا کہ تہران اور دیگر شہروں میں لاکھوں ایرانی عوام نے امام خمینی کی قیادت میں شاہ کے خلاف اپنی تحریک جاری رکھی، اور بالآخر 11 فروری 1979 کو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے چاہنے والوں کو انقلاب کی کامیابی کی صورت میں فتح و نصرت نصیب ہوئی۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی آج کا پروگرام بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ اب پیش خدمت ہے خبروں کا دوسرا بلیٹن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ریڈیو تہران سے عالمی خبرنامے کے ساتھ میں ہاشم علی۔ پہلے خاص خاص خبروں کی سرخیاں۔ اسلامی جمہوریہ ایران منطقی بات سننے کے لیے تیار ہے، تاہم وہ تسلط پسندی یا زور زبردستی برداشت نہیں کرے گا، صدر مملکت ڈاکٹر مسعود پزشکیان۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ یورینیم کی افسودگی ہماری ریڈ لائن ہے۔ پاکستان اور ہندوستان میں عید الاضحیٰ، دونوں ملکوں کے سبھی چھوٹے بڑے شہروں میں نماز عید کے اجتماعات اور سنت ابراہیمی کی پیروی۔ غزہ میں صہیونی دہشت گردوں نے آج ہفتے کو ایک بار پھر درجنوں فلسطینیوں کو شہید اور زخمی کر دیا۔ اور بنگلہ دیش میں عبوری انتظامیہ کے سربراہ محمد یونس نے اپریل 2026 میں عام انتخابات کا اعلان کر دیا۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ صدر مملکت ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے اعلان کیا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران منطقی بات سننے کے لیے تیار ہے، تاہم وہ تسلط پسندی یا زور زبردستی برداشت نہیں کرے گا۔ ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے قزاقستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ مراد نورتلو سے گفتگو کرتے ہوئے تہران کے پرامن جوہری پروگرام کے بارے میں کہا کہ ایران کے ایٹمی پروگرام کے خلاف ایسی حالت میں الزام تراشی کی جا رہی ہے کہ ہم نے صراحت کے ساتھ اعلان کیا ہے اور عملی طور پر ثابت بھی کیا ہے کہ ہم کبھی جوہری ہتھیاروں کے در پہ نہیں رہے ہیں۔ صدر مملکت نے کہا کہ ہم ایٹمی تنصیبات کے معائنے کے لیے تیار رہے ہیں، تاہم ایرانی قوم کو سائنس اور ٹیکنالوجی سے محروم کیے جانے کو ہرگز قبول نہیں کر سکتے۔ ڈاکٹر پزشکیان نے کہا کہ ہم نے خداوند کریم کے سامنے سر جھکایا ہے تاکہ کسی اور کے سامنے سر نہ جھکائیں، اور ہم کسی اور کو ایرانی قوم کے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا اختیار ہرگز نہیں دے سکتے۔ صدر ایران نے درخشاں مستقبل کے لیے عالم اسلام کی وسیع توانائیوں اور گنجائشوں پر زور دیتے ہوئے کہا کہ مسلم قومیں اپنی گنجائشوں اور توانائیوں کو بروئے کار لاتے ہوئے مستقبل کے جدید اور خوش آئند نیز سہولیات سے آراستہ معاشروں کے قیام کی راہ ہموار کر سکتے ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے ایٹمی ہتھیاروں کے بارے میں رہبر انقلاب اسلامی کے فتوے پر وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے کہا ہے کہ ایٹمی ہتھیاروں کے بارے میں رہبر انقلاب اسلامی کے فتوے پر عمل نہ کرنا ناممکن ہے۔ وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے ایک غیر ملکی ٹی وی سے گفتگو میں کہا کہ ایران ایٹمی ہتھیار بنانے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا اور اس کی بنیاد ہمارا دینی عقیدہ اور رہبر انقلاب اسلامی کا فتویٰ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایٹمی ہتھیاروں کے حرام ہونے کے بارے میں رہبر انقلاب اسلامی کے فتوے پر عمل کیا جائے گا۔ سید عباس عراقچی نے یورینیم کی افسودگی کو ریڈ لائن قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس سے عقب نشینی نہیں کی جا سکتی۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ ہمارا ایٹمی پروگرام مکمل طور پر پرامن ہے، اور اس حوالے سے کوئی تشویش ہے تو ہم اس کے لیے شفاف سازی کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے اس انٹرویو میں ٹرمپ کی تجویز کے بارے میں کہا کہ اس کا ایران کے اصولی موقف اور قومی مفادات کی بنیاد پر جواب دیا جائے گا۔ آج برصغیر میں عید الاضحیٰ روایتی جوش و خروش کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ اسلام آباد سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق پورے پاکستان میں عید الاضحیٰ مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق اسلام آباد، کراچی، لاہور، کوئٹہ، پشاور، حیدرآباد، سندھ اور ملتان سمیت پورے پاکستان میں نماز عید الاضحیٰ کے بڑے بڑے اجتماعات ہوئے ہیں جن میں لاکھوں لوگوں نے شرکت کی۔ نماز عید کے موقع پر عیدگاہوں، مساجد اور امام بارگاہوں کے باہر سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ بتایا گیا ہے کہ پورے پاکستان میں نمازیوں کی سیکورٹی کے لیے پولیس کے علاوہ ہزاروں کی تعداد میں دیگر سیکورٹی اداروں کے اہلکاروں کو بھی تعینات کیا گیا تھا۔ نماز عید کے بعد پاکستان بھر میں سنت ابراہیمی کی پیروی میں جانوروں کی قربانیاں بھی کی گئیں۔ واضح رہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران سمیت کئی ممالک میں گزشتہ روز جمعے کو عید الاضحیٰ منائی گئی تھی۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے ملیشین ہم منصب، تاجکستان، آذربائیجان اور مصر کے صدور اور امیر قطر سے ٹیلی فونی گفتگو میں عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کی ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے تاجکستان کے صدر امام علی سے ٹیلی فونی رابطے میں گلیشیئرز کے تحفظ سے متعلق عالمی کانفرنس کے کامیاب انعقاد پر مبارکباد دی، جبکہ پاک ہند کشیدگی میں تاجکستان کے متوازن موقف کو سراہا۔ انہوں نے واضح کیا کہ پاکستان نے ہمیشہ خطے میں امن و سلامتی کو فروغ دینے کی کوشش کی امریکہ اور دوست ممالک کی ثالثی سے ہندوستان کے خلاف جنگ بندی پر رضامندی ظاہر کی۔ دوسری جانب پاکستان کے وزیر اعظم اور ان کے ملیشین ہم منصب داتو سری انور ابراہیم کے درمیان ٹیلی فونی رابطے میں دونوں رہنماؤں نے ایک دوسرے کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد دی۔ دونوں رہنماؤں نے مسلم امہ کے اتحاد، خوشحالی اور مظلوم فلسطینیوں کے لیے امن و سلامتی کی دعا کی، جبکہ شہباز شریف نے پاکستان ہندوستان کشیدگی پر ملیشیا کے متوازن اور اصولی موقف کو سراہا۔ دریاں اثنا وزیر اعظم شہباز شریف نے امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی سے ٹیلی فونی رابطہ کیا اور عید الاضحیٰ کے موقع پر قطر کے امیر اور قطر کی عوام کو پرتپاک مبارکباد پیش کی اور نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا۔ شہباز شریف نے عید الاضحیٰ کے پرمسرت موقع پر آذربائیجان کے صدر الہام علیوف سے بھی ٹیلی فونی گفتگو کی۔ پرائم منسٹر آفس میڈیا ونگ سے جاری پریس ریلیز کے مطابق وزیراعظم نے صدر الہام علیوف، ان کے اہل خانہ اور آذربائیجان کے برادر عوام کو عید کی مبارکباد دی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی سے بھی ٹیلی فونی رابطہ کیا اور انہیں عید الاضحیٰ کی مبارکباد دی۔ ادھر ہندوستان میں بھی آج عید الاضحیٰ کا تہوار جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ دہلی سے موصولہ رپورٹ کے مطابق لکھنؤ، دہلی، بمبئی، کلکتے، بنگلور، حیدرآباد، جے پور، پٹنہ سمیت ہندوستان کے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں عید الاضحیٰ جوش و خروش اور انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ ہندوستان کے وزیراعظم نریندر مودی نے عید الاضحیٰ کے موقع پر لوگوں کو مبارکباد پیش کی۔ نریندر مودی نے سوشل میڈیا پلیٹفارم ایکس پر لکھا کہ عید الاضحیٰ پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد، دعا ہے کہ یہ تہوار ہمارے معاشرے میں امن کے تانے بانے کو مضبوط کرے اور ہم آہنگی کو فروغ دے۔ میں ہر ایک کی اچھی صحت اور خوشحالی کی خواہش کرتا ہوں۔ صدر دروپدی مرمو نے بھی ایکس پر ایک پوسٹ کے ذریعے بقرعید کی مبارکباد دی اور اسے ہم آہنگی اور امن کے تانے بانے میں بنے ہوئے تہوار سے تعبیر کیا۔ صدر دروپدی مرمو کے سوشل میڈیا ہینڈل ایکس پر لکھا گیا ہے کہ عید الاضحیٰ کے پرمسرت موقع پر میں تمام ہم وطنوں، خاص طور پر مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو دلی مبارکباد اور نیک تمناؤں کا اظہار کرتی ہوں۔ یہ تہوار قربانی، ایمان اور بہت سے عظیم نظریات کی اہمیت کو واضح کرتا ہے۔ ادھر کانگریس کے قومی صدر ملک ارجن کھڑگے نے بھی عید الاضحیٰ کو قربانی اور ایمان کا تہوار قرار دیا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ہم اس خوشی کے موقع کو منا رہے ہیں، آئیے ہم سب مضبوط بھائی چارے کو فروغ دینے اور ایک پرامن، ہم آہنگی اور انصاف پسند معاشرے کے لیے کام کرنے کی غرض سے متحد ہو جائیں۔ عید مبارک۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے وزیر اعلی نے سری نگر جامع مسجد میں عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنے کی اجازت نہ دیے جانے پر سخت ناراضگی اور تشویش کا اظہار کیا ہے۔ سری نگر سے موصولہ رپورٹ کے مطابق وزیر اعلی عمر عبداللہ نے درگاہ حضرت بل میں عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنے کے بعد صحافیوں سے گفتگو میں سری نگر کی جامع مسجد میں نماز عید کی اجازت نہ دیے جانے پر دکھ کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کو کشمیری عوام پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ عام کشمیری شہری دہشت گردی کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں تو انہیں عبادت کا حق کیوں نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ نہیں جانتے کہ کن وجوہات سے سری نگر جامع مسجد میں نماز عید کی اجازت نہیں دی گئی، لیکن اس پر انہیں ذاتی طور پر دکھ پہنچا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ سری نگر کی جامع مسجد میں لگاتار ساتویں سال عید الاضحیٰ کی نماز کی اجازت نہیں دی گئی۔ یہ خبریں ریڈیو تہران، اسلامی جمہوریہ ایران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ غزہ میں صہیونی دہشت گردوں نے آج پھر درجنوں فلسطینیوں کو شہید اور زخمی کر دیا ہے۔ فلسطینی ذرائع کے مطابق صہیونی دہشت گردوں نے آج ہفتے کو غزہ میں فلسطینی شہریوں کی نسل کشی کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے الصبرہ علاقے پر وحشیانہ بمباری کر دی، جس میں کم سے کم 30 فلسطینی شہید اور 50 سے زیادہ زخمی ہو گئے۔ غزہ کے خان یونس علاقے سے بھی اطلاعات ہیں کہ دہشت گرد صہیونی فوجیوں نے بے گھر ہو چکے فلسطینی شہریوں کے پناہ گزین کیمپ پر بمباری کی، جس میں کم از کم 12 فلسطینی شہید اور 50 زخمی ہو گئے۔ ساتھ ہی صہیونی ٹولے نے شمالی غزہ کے جبالیہ البلد علاقے میں کئی رہائشی عمارتوں کو تباہ کر دیا۔ اس کے علاوہ مشرقی غزہ میں بھی کئی رہائشی عمارتوں کے انہدام کی خبریں موصول ہوئی ہیں۔ غزہ کے بیت لاہیہ علاقے پر بھی صہیونی دہشت گردوں نے شدید گولہ باری کی ہے۔ دوسری طرف تمام تر جارحیت اور غیر انسانی ہتھ کنڈوں کے باوجود غزہ میں صہیونی فوجی فلسطینی جوانوں کی مزاحمتی کارروائیوں کو روکنے میں ناکام ہیں۔ فلسطینی مجاہدین بٹالین نامی تنظیم نے اعلان کیا ہے کہ غزہ میں اس نے دہشت گرد صہیونی فوجیوں کو نشانہ بنا کر کم از کم ایک کو زخمی کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق فلسطینی مجاہدین بٹالین کے جوانوں نے شمالی غزہ کے شجاعیہ علاقے میں ایک راکٹ سے صہیونی فوجیوں کو نشانہ بنایا۔ صہیونی ذرائع ابلاغ نے اعتراف کیا ہے کہ اس حملے میں صہیونی فوجی براہ راست ایک راکٹ کا نشانہ بنے۔ صہیونی میڈیا نے یہ بھی اعتراف کیا ہے کہ غزہ کے خان یونس علاقے میں اس عمارت میں بم دھماکہ ہوا جہاں صہیونی فوجی پوزیشن لیے ہوئے تھے۔ اس حملے میں 4 صہیونی فوجی ہلاک اور 5 زخمی ہو گئے۔ صہیونی ریڈیو کا کہنا ہے کہ یہ فوجی کچھ خفیہ معلومات کی بنیاد پر اس عمارت میں داخل ہوئے تھے، مگر ان کے داخل ہوتے ہی وہاں نصب کیا گیا بم پھٹ گیا اور عمارت ان کے اوپر گر گئی۔ قابل ذکر ہے کہ اب تک صہیونی ذرائع غزہ میں کم از کم 866 اسرائیلی فوجیوں کے ہلاک ہونے کا اعتراف کر چکے ہیں۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں ہونے والے ایک دھماکے میں 2 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ پاکستانی ذرائع کے مطابق بلوچستان میں تربت کے علاقے زامران میں ایک گاڑی کے قریب دھماکہ ہوا ہے، جس کے نتیجے میں 2 افراد جاں بحق اور 4 زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق دھماکے کے زخمیوں کو مقامی اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ یہ دھماکہ ریموٹ کنٹرول سے کیا گیا۔ گزشتہ روز بھی ایک خبر اسی صوبے سے سامنے آئی تھی، جہاں کچھ نامعلوم افراد نے ایک سرکاری اسکول کو دھماکے سے اڑا دیا تھا۔ اس واقعے میں کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا، تاہم اسکول کی عمارت تباہ ہو گئی تھی۔ بنگلہ دیش میں چیف ایڈوائزر محمد یونس نے اپریل 2026 میں ملک میں انتخابات کرانے کا اعلان کر دیا ہے۔ بنگلہ دیش کی عبوری انتظامیہ کے سربراہ محمد یونس یہ اعلان پہلے ہی کر چکے ہیں کہ ملک میں عام انتخابات 2026 میں ہوں گے۔ اب انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ انتخابات اپریل 2026 کی ابتدائی 15 تاریخوں میں کرائے جائیں گے۔ محمد یونس نے انتخابات کی تاریخ نہیں بتائی اور کہا کہ عام انتخابات 2026 میں اپریل کے پہلے 15 دنوں میں کسی بھی دن کرائے جا سکتے ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ کی حکومت کے سقوط کے بعد یہ پہلے عام انتخابات ہوں گے۔ شیخ حسینہ کی حکومت طلبہ کی ملک گیر تحریک کے نتیجے میں اگست 2024 میں گر گئی تھی، جس کے بعد انہوں نے ہندوستان میں پناہ لے رکھی ہے۔ شیخ حسینہ کی حکومت ختم ہونے کے بعد بنگلہ دیش کے نوبل انعام یافتہ ماہر اقتصادیات اور دیہی بینک کے بانی محمد یونس نے بیرون ملک سے آ کر عبوری حکومت کی باگ ڈور سنبھالی ہے۔ گزشتہ دنوں بنگلہ دیش میں بعض سیاسی جماعتوں نے عام انتخابات جلد سے جلد کرانے کے لیے مظاہرے کیے تھے، لیکن محمد یونس کا کہنا ہے کہ عام انتخابات سے پہلے بنیادی اصلاحات ضروری ہیں۔ روس نے یوکرین پر ایک بار پھر شدید فضائی حملہ کیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق روس نے یوکرین کے دارالحکومت کیف سمیت مختلف شہروں پر شدید فضائی حملہ کیا، جس میں 6 افراد کے ہلاک اور 80 سے زیادہ کے زخمی ہونے کی خبر ہے۔ یوکرینی فضائیہ کا کہنا ہے کہ روس نے اپنے حملے میں 400 سے زیادہ ڈرون اور 45 میزائل فائر کیے، اور یہ اب تک کے سب سے بڑے حملوں میں سے ایک تھا۔ روس کی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ یہ حملے یوکرین کی دہشت گردانہ کارروائیوں کے رد عمل میں کیے گئے ہیں، جس میں یوکرین نے روس کے اندر اسٹریٹجک بمبار طیاروں کو تباہ کیا تھا۔ امریکی شہر لاس اینجلس میں امیگریشن حکام کے چھاپوں اور گرفتاریوں کے خلاف احتجاج کرنے والے مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپوں کی خبر ہے۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ لاس اینجلس میں امیگریشن حکام کے خلاف مظاہرہ کرنے والوں سے مقابلے کے لیے پولیس نے طاقت کا استعمال کیا، جس کے بعد جھڑپیں شروع ہو گئیں۔ بتایا گیا ہے کہ پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے لاٹھی چارج کیا اور آنسو گیس کی شیلنگ کی، جبکہ مشتعل مظاہرین نے پولیس پر پتھراؤ کیا۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق پولیس نے مظاہرین کے خلاف مرچوں کے اسپرے کا بھی استعمال کیا۔ لاس اینجلس میں یہ مظاہرے اس وقت کیے گئے جب شہر کے مختلف علاقوں میں امیگریشن حکام نے پولیس کے ساتھ چھاپے مارے اور درجنوں افراد کو گرفتار کر لیا۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس سے خبروں کا دوسرا بلٹن سماعت فرما رہے تھے، پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی ہاشم علی۔ سامعین، قرآن مجید کا فرمان ہے، واتسمو بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقو، خدا کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ قرآن صرف حبل اللہ سے تمسک کا حکم نہیں دیتا، بلکہ یہ بھی فرماتا ہے کہ یہ اجتماعی صورت میں ہونا چاہیے، جمیعاً، یعنی سب مل کر متمسک ہوں۔ اس لیے مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ خدا کی اس رسی سے متمسک ہونے کے ساتھ ساتھ دوسرے مسلمان کے ساتھ مل کر اس عظیم فریضے کو انجام دے۔ دوسرے یہ کہ خدا کی رسی سے تمسک کے مفہوم کو صحیح طور پر سمجھیں اور اس پر عمل پیرا ہوں۔ قرآن کی دوسری آیت میں ارشاد ہوتا ہے، فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی۔ یہ آیت ہمارے لیے حبل اللہ سے تمسک کی تفسیر کہتی ہے۔ حبل اللہ سے تمسک سے کیا مطلب ہے؟ پیغمبر اسلام کا وجود مبارک اسلامی اتحاد کا سب سے اہم محور ہے، اور عالم اسلام اس محور کے گرد جمع ہو سکتا ہے، کیونکہ یہی وہ نقطہ ہے جہاں پر تمام مسلمانوں کے جذبات ایک ہو جاتے ہیں، اور یہی وہ ذات ہے جو پورے عالم اسلام کے عشق و محبت کا مرکز ہے۔ اب آپ دیکھیں گے صہیونیوں کے زرخرید قلم اسی ذات کو نشانہ بناتے ہیں اور ان کی توہین کرتے ہیں، تاکہ امت مسلمہ اور عالم اسلام کی اہانت و توہین کی اہمیت آہستہ آہستہ ختم ہو جائے۔ اور سامعین، آئیے اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، کر کے پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، تمہارا گنہگار یا رسول، ہوں امتی تمہارا گنہگار یا رسول، اب آپ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، دونوں جہاں میں مجھ کو وسیلہ